بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شاہ علی اللہ محدث پہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ میں باب یہ باندھا تھا کہ ملائک ثاقب یعنی وہ فرشتے جو زمین میں ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں، اور ملائک اعلیٰ میں اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ فرشتے کیسے ان کی تخلیق ہوتی ہے، اور فرشتوں کے اقسام، ان کی قسمیں جو بیان کی فرشتوں کی اقسام، تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عناصر اربع ان سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ تفصیل سے بات گزر گئی. اور پھر ہم اس بات پر آئے کہ اس کائنات میں نظام جو چل رہا ہے اس میں فرشتوں کا کیا دخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تکوینی کام جو ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. تکوینیات کے کاموں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کے لفظ کن سے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ کائنات میں، دنیا میں ایک پتہ، ہوا کا جھونکا اور مٹی کا ذرہ بھی اس وقت تک نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں خاص طور سے اللہ ہی کا حکم ہو تو وہ، اور اسباب، وسائل اور ذرائع ان کاموں تک نہیں پہنچ سکتے. مثلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے کہ وہ مر جائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہی کوئی مرتا ہے. قل اللہم مالک الملک، اور آج اللہ تعالی کے سامنے یہ دعا مانگیے کہ اے پروردگار جو ساری بادشاہی کا مالک ہے، ملک کا مالک ہے. ملک سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کے قبضے میں ہے، اس کا ملک، اس کی سلطنت، اس کا قبضہ، اس کی قدرت ساری کائنات پہ حاوی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بادشاہی سے نکلی ہوئی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو آپ چاہیں حکومت دیں. وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس سے تو چاہے حکومت کو چھین لے. اب یہ حکومتوں کا دینا اور چھین لینا یہ اتنے بڑے کام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص حکم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتے. تو اس قسم کے جتنے کام ہیں یہ تکوینیات ہیں. بارشوں کا برسانا، اولاد کا دینا، اللہ نے فرمایا یحب لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے دے دے لڑکے، اور جس کو چاہے لڑکیاں دے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ چاہے اولاد نہ دے. اب یہ سارے کام ایسے ہیں کہ اللہ کی تکوینیات ہے، یعنی اس کا کن کہہ دینا، اس سے جو عالم وجود میں آتا ہے اسے کہتے ہیں تکوینیات. اور ایک تشریعات ہے شریعت. ابھی آپ نے نماز پڑھی، یہ تشریع ہے، شریعت ہے. ابھی کچھ لوگ حج کر کے آئے، یہ تشریع ہے، شریعت ہے. اسی طرح کچھ لوگ زکات دی انہوں نے، وہ تشریع ہے. اب آگے رمضان آ جائے گا چند ماہ کے بعد، لوگ روزے رکھیں گے، یہ عالم تشریعات ہے. اللہ نے ہمیں عالم تشریعات کا پابند کیا ہے. تکوینیات میں نہ ہمارا دخل ہے، نہ خدا ہم سے پوچھتا ہے نہ خدا کو کوئی احتیاج ہے خدا کو تو عالم تشریعات کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے اس کے بندے نماز روزہ کریں اپنے لیے کرتے ہیں نہ کریں تو اسے کیا پر تکوینیات تو خاص طور پر کوئی مرتا ہے تو اللہ کو اس سے کیا اس کی بادشاہی میں کیا فرق پڑتا ہے جب یہ کائنات نہیں تھی اس وقت بھی حکمران تھا اس وقت بھی اللہ اللہ ہی تھا یہ کائنات ساری مٹا دے تب بھی اللہ اللہ ہی ہے اور اس کی مخلوق ساری کی ساری اس کی محتاج ہے تو اللہ تکوینیات میں جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے اس کام کی حکمتیں کئی صدیوں میں سمجھ آتی ہیں انسان کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے اب یہ سمجھ لیں کہ ٹی وی ڈراما ہے سٹیج پہ ڈراما ہے فلم ہے واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے لیکن لوگ بتاتے ہیں جیسے لوگوں میں بیٹھے ہیں آپ کو بخشک ہوتی ہے کہ لاہور میں اسٹوڈیو جو فلم بناتے ہیں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی مردوں اور عورتوں کی کسی فلم میں کام مل جائے تو اس ساری فلم میں اس کا کام صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ اس نے کسی افسر کے آنے پہ دروازہ کھولنا ہے بس چائے کی ایک پیالی لا کے رکھنی ہے تو وہ پوری فلم جو دو چار گھنٹے کی ہوگی اس میں اس کا حصہ صرف اتنا سا ہے یہ جب فلم پوری بن کے آئے گی تو اسے پتا چلے گا کہ فلم کی سٹوری کیا تھی اس میں میرا کردار کیا تھا میرے کردار میں کوئی فرق ڈالا یا نہ ڈالا میں نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا اسی طرح اللہ کی جو کائنات چلتی ہے کبھی کبھی سینکڑوں اور ہزاروں سال کی وہ ایک فلم بنتی ہے اس فلم میں 70-80 برس کے لیے ہم آئے آپ آئے اور اپنا پارٹ پلے کر کے چلے گئے اب نہ ہمیں پتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے نہ اور آگے کا تو بالکل ہی پتا نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے تو اب آدمی کیا کہے کہ خدا یہ کائنات کیسے چلا رہا ہے اسے کیا پتا کہ اس کا اس نے پارٹ اس سے بھی کم ہو جتنی چائے کا ایک کپ پیش کرنے والے کا تو آدمی تکوینیات کو نہیں سمجھ سکتا اب اس کی مثال دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ آئے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ ربنا وبعثین رسولا منہم اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد میں بھیج دے اور اس کے یہ کام دعا کر کے چلے گئے دنیا سے پھر بنی اسرائیل پھر جنگیں ان کی پھر کیا کیا چیزیں ہوتی رہیں پھر سیدنا مسیح علیہ السلام آئے پھر آسمان پہ اٹھا کے گئے پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے 2000 سال بعد اس وقت جو حاجرہ نے پوچھا تھا یا سارا نے پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہ ہمیں اس مکہ میں جہاں کوئی پانی نہیں ہے جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں بوادن غیر ذیذہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہی کہا کہ اللہ میں اپنی اسکن تو من ذریتی اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں جہاں پہ اللہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں نہ تو یہاں زراعت ہوتی ہے نہ کچھ اور چیز عند بیتک المحرم صرف ایک چیز ہے وہ عزت والا تیرا گھر ہے اور کچھ نہیں اس وقت بیوی کہتی ہے کہ اب مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں ابراہیم کہاں جنگل میں علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں آ کر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس نے کہا اچھا یہ تو بتا دیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے تو اس عورت نے کہا کہ پھر اللہ ضائع نہیں کرے جب اللہ کا حکم وہ جو سوال کر رہی تھی کہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے معاذ اللہ روتی پیٹتی کہتی طلاق دے دو مجھے اس جنگل سے میں بھاگ رہی ہوں بچہ لے کے کہیں اور چلی جاتی ہوں تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے بیوی کی اور تمہیں بچوں کا بھی کوئی فکر نہیں یہ ساری باتیں ہوتی تو کیا ہوتا وہ ایک چیز تھی جو اللہ نے شروع کی और वहां पे इस्माइल अलैहि सलाम आबाद हुए, वो बच्चा उनका इस्माइल छोटा सा था, वो आबाद हुए, जमजम निकला सारा होते होते, ये पूरी की पूरी जो कहानी थी या अल्लाह की जो हिकमत थी 2000 साल में जाकर ये पूरी हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल आपकी हकीकत क्या है, तो आपने फरमाया दावत और इब्राहिम, वो जो इब्राहिम अलैहि सलाम मेरे वालिद ने दुआ की थी मैं उसका नतीजा। वो एक दुआ पूरी होने के लिए 2000 साल लग गए और बीच में कितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए। अब कोई पूछता कि इस जगह पर क्यों आगे जा रहे हो तो शायद उन्हें खुद भी पता नहीं था कि आगे को यहां क्या आना है। अब बीवी को क्या पता था कि मुझे जिस जंगल में छोड़ के जा रहे हैं इसके असरात 2000 साल के बाद दुनिया के सामने आए। एक आदमी जो जल्दी मर गया, जवानी में मौत आ गई, कौन जानता है इसको। और इंसान की उम्र इतनी होती नहीं, इंसान तो 70 साल 80 साल 90 साल अपना आपके रोल प्ले किया तक के चला गया। आदमी अब चाहता है कि मुझे खुदा के सारी कामों की हिकमत समझ में आए, नहीं आती। वो जो मार पड़ी मुसलमानों को बगदाद में और खिलाफत तबाह हो गई, उसका बहुत बड़ा असर ये पड़ा कि उसकी वजह से पूरे आलम इस्लाम में इस्तराब फैल गया और दिलों में अनाबत और रुजू अल्लाह पैदा हो गया। और जहां जहां यह खबर पहुंची लोग अफसोस का इजहार करने लगे, अपने आमाल को देखने लगे, अल्लाह की तरफ रुजू बढ़ गए। नतीजा ये निकला कि मरहूम रहमतुल्लाह की मसनवी सामने आई, सादी की शायरी सामने आई, ओहदी की शायरी सामने आई, ये जितने इराकी की बातें सामने आई, ये जितने बड़े बड़े लोग आलमी इस्लाम में पैदा हुए हैं उसके बाद उसमें एक असर बगदाद की तबाही का भी था। ताकि अमूमी तौर पर जो गफलत छाई हुई है इस गफलत को दूर किया जाए और एक जोरदार झटका दिया जाए कि तुम लोग किधर जा रहे। वो झटका जब लगा तो अकल आ गई मुसलमानों को और कई सदियों तक के लिए फिर खिलाफत कायम हो गई। फिर ये चीजें चलती रहीं उस सदी से लेके फिर उसके बाद 50-60 साल में ये तादाद मुसलमान हो गए। और इन तातारियों ने पठानों ने हुकूमत बना ली। ये तुर्क जो थे, ये तुर्क बज़ाहिर अब तुर्क नजर आते हैं ना, उस जमाने में ये सारा अफगानिस्तान और ये सारी इलाके बल्ख बुखारा वगैरह ये सब तुर्कों ही के जेरे असर थे। तो ये तुर्क पठान जो थे, इन पठानों ने 450 साल मुसलमानों की खिलाफत को जिंदा रखा है। इसलिए कि ये लोग इतने कवि, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत वाले थे कि ये जानते थे कि दुनिया में हुक्मरानी कैसे की जाती है। इसीलिए बहुत से बड़े बड़े लोग जब उम्मत का सवाल आया है तो उन्होंने कहा कि सरहद में जाओ, अफगानिस्तान में जाओ, इन इलाकों में जाओ, यहाँ के लोगों पर मेहनत करो ताकि ये दोबारा उठें और इनकी जो नस्ली खसूसियात हैं उन नस्ली खसूसियतों की बिना पर ये हुकूमत को कायम कर दें और खिलाफत कायम कर दें। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह गए, उसके बाद रेशमी रुमाल की तहरीक चली, सब ने अफगानिस्तान को अपना मरकज बनाना चाहा और उस इलाके को, ताकि यहाँ की कौम के बच्चे ये इन नस्लों की तरबियत हो जाए और ये दुनिया में फिर से मुसलमानों का अरूज कायम कर दें। वो होना है या नहीं होना है तो अल्लाह ही जानता है आगे को क्या होगा, लेकिन खुदा की ये जो तकवीनियात है, अल्लाह इस कायनात में जो कुछ करता है उसके असरात सदियों के बाद निकलते हैं। तो नतीजा उसका इंकला बगदाद की तबाही का, आलम इस्लाम में बड़े बड़े शौरा अदीब पैदा हुए और आम रजू अल्लाह की कैफियत सारी हो गई। जितनी अकल की बातें थी वो बहुत सी मान पड़ गई और लोगों ने कहा कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता और राह अल्लाह में असल में अल्लाह आला का इश्क है और मोहब्बत है। इसीलिए पिछली मरतबा मसनवी के कुछ अशआर पेश किए थे कि वो जो कहते हैं ना मालूम विष्णु अजमय जो हिकायत निकुनन, इस बांसुरी की सुनो जो कुछ ये कहती है। और बांसुरी फरियाद करती है और रोती है, और रोती है इससे कि वो कहती है कि मुझे असल से जुदा कर दिया गया है, मैं जिस दरख्त के साथ लगी हुई थी उससे मुझे निकाल दिया गया है, तो मेरे रोने से दुनिया में मर्द औरत सब रोते। बांसुरी जो उसकी आवाज है वो याद दिलाती है कि जब कोई चीज अपनी असल से जुदा हो जाती है तो उस पे हम की कैफियत तारी हो जाती है बांसुरी से रोई तुम बताना की चाहते हैं कि इंसान रो दे क्योंकि वो भी अपनी असल से जुदा हो गया असल उसकी अल्लाह के साथ ताल्लुक है अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है ये बड़ी बारीक बात और इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए और ना समझ आए तो कभी बयान नहीं करना चाहिए वहदतुल वजूद की बात ये जितने वजूदी सूफी हैं सिलसिला चिश्तिया निजामिया साबरिया सोहरवर्दी ये जितने हैं ये सब के सब जबरदस्त दाई हैं वहदतुल वजूद की तरफ लाने वाले और वो जो अहदीस लाते हैं उनमें से एक ये है कि लगाला ने आदमी को रहमान ने अपनी सूरत पे पैदा किया ये हदीस इतनी मुश्किल है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह तक ये हदीस नहीं पहुंची जब उन्हें किसी ने सुनाई तो उन्होंने उसे मानने से इंकार फरमा दिया उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं हो सकती और बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने कहे हालांकि हदीस सच्ची है बहुत सी अहदीस होती हैं जो इम्मा तक नहीं पहुंची हुई होती और जब पहुंचती हैं तो फिर उस पे वो फतवे की बात होती है इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ने फैसला किया तो किसी ने कहा कि आपके साहब अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये फतवा नहीं दिया था उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं दिया था और अगर ये हदीस हजरत तक पहुंची होती तो हजरत जरूर इसके मुताबिक फैसला फरमाते इमाम मालिक रहमतुल्लाह के भी ये था मंसूर जन से पूछा कि आप अपनी मौत्ता में अपनी किताबों में अपनी इन चीजों में जिक्र करते हैं हमेशा अबू बकर उमर और उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत का ये क्या वजह है कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों से आपकी रिवायत नहीं है आपने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों से क्यों नहीं पढ़ा तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन बात ये नहीं है कि मैं सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत लिखने से कोई इंकार करता सिर्फ बात इतनी सी है कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा से कूफा तशरीफ ले गए थे दारुल हुकूमत वहां उन्होंने बना लिया तो उनके शागिर्द भी वहीं चले गए थे और मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई वो हजरात आते थे हज के मौके पर मदीना तैयबा चले जाते थे और मैंने मदीना मुनव्वरा से बाहर हदीस के लिए सफर नहीं किया इस शहर की इज्जत और एहतराम में कि सब लोग यहीं आते हैं तो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के शागिर्द उनके असहाब से मेरी मुलाकात नहीं हुई इस वजह से ये रिवायात कम आपको नजर आएंगी मेरे पास सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु तब एक आदमी इसको गलत रंग दे तो ये भी कह सकता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को माज़ अल्लाह सैयदना अली और उनके शागिर्दों से नफरत थी लिहाजा हम देखते हैं मौत्ता में कोई रिवायत ही नहीं पाई जाती तो ये उसी इस तरह वही आदमी कह सकता है जिसका अपना दिमाग तअस्सुबात से नफरत से भरा हुआ है और जो आदमी मोतदिल होगा वो देखेगा इस सवाल पैदा होगा तलाश करेगा तो खुद साहिब मतलब इमाम मालिक रहमतुल्लाह से रिवायत मिल जाएगी इसलिए बहुत सी अहदीस हत्ता के हुए थे कदनी रहमतुल्लाह उवैस कदनी पे बहुत ज्यादा चीजें आई हैं उवैस कदनी रहमतुल्लाह के मुतल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और हजरत उमर और अली रजी अल्लाह अन्हु दोनों से जो वैस मिल जाए तो उन्हें कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ मांगे अल्लाह से मेरी उम्मत के गुनाहों की मगफिरत की और फरमाया इतने आदमी उवैस की दुआ की वजह से मुआफ कर दिए जाएंगे कि बनु कल्ब कबीले की बकरियों में इतने बाल नहीं ये कई जगह अहदीस में लफ्ज आया बनु कल्ब का असल में अरबों का एक कबीला था और उन्होंने बकरियां पाली अल्लाह ताला ने बरकत दी जानवरों की नस्लों में भी बरकत होती है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतरे उस तूफान के बाद कश्ती से तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नूह उफित बि सलाम मिन्ना नूह उतरिए अब आप जमीन पे मेरी तरफ से सलामती के साथ व बरकातिन अलैक और मेरी बरकतें तुम्हारी नस्ल पे नाज़िल हों 80-90 आदमी थे वो जो उतरे हैं मर्द औरतें पूरी दुनिया में अब उनकी औलाद इसीलिए उन्हें आदम सानी कहते हैं ना कि आदम अलैहिस्सलाम کے بعد دوسرا باب تھا ہمارا جس میں اللہ نے برکت دی تو اتنی مرد عورتیں ہوگئے وگرنا 80-90 آدمیوں سے کہاں اتنی آبادی ہوتی اور اللہ نے وعلا امم معاك اور نوح تیرے ساتھ جو جانور اتر رہے ہیں ہم ان جانوروں میں بھی برکت دیں گے بچھو بھی اترا سانپ بھی اترا کوا بھی اترا اس لیے کہ کوا تو اس سے بھی پہلے تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے ایک نے مار دیا نا دوسرے کو تب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں کیا بھائی کی لاش اٹھائے پھر رہا ہے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا زندگی میں کبھی قتل ہوئے ہی نہیں تھا ان لوگوں کے ہاں تو بڑا پریشان تھا اللہ نے کہا فقاص اللہ غراب اللہ نے کوے کو بھیجا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اور ناحق خون بہاتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلا کہ لاش اللہ نے کہا کوے کو ہم نے بھیجا تاکہ اسے سکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپانی ہے کوے نے دوسرے کوے کو مارا اس کے بعد اسے زمین کھودی اس کی میت ڈالی جسے پھر عقل آئی کہ اس طرح چھپایا کرتے ہیں لاش کو تو ہم نے نوح علیہ السلام ان کو بھی برکت دی ان کے اولاد اور اس کے بعد جو جانور تھے ان کو بھی برکت دی گئی جب برکتیں ہوئیں تو پھر یہ ساری چیزیں پھیلی اسی لیے بچھو کے متعلق آتا ہے کہ اگر کہیں بچھو زیادہ ہوں یا کسی آدمی کو ڈر لگے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سلام علی نوح فی العالمین یہ جو آیت آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو سیدنا نوح علیہ السلام پہ پورے جہان میں کل جگ میں اللہ اس کی اس کو سلامت رکھے نوح علیہ السلام کو یعنی ان کا ذکر خیر جاری رہے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کوئی شخص 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام اس آیت کو پڑھ لے تو بچھو سے نہیں ڈرتا سلام علی نوح فی العالمین اور بہت سی روایات اور بھی تو اللہ نے جانوروں میں بھی برکت دی بکری انہوں نے پالی بنو کل قبیلے والوں بہت بکریاں اتنی بکریاں ہو گئیں کہ انہیں بکریوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑے بکریوں کے ریوڑ لے کے نکل جاتے تھے چراتے تھے اور ڈر ہوتا تھا بھیڑیوں کا جنگل میں چلے گئے بھیڑیے بکری کو کھا جائیں گے کوئی آدمی چوری کر کے لے جائے گا تو انہوں نے اتنے کتے پالے کہ عربوں نے بجائے اس کے کہ کہتے ہیں بکریوں کا قبیلہ ان کا یہ کتے والوں کا قبیلہ کتے اتنے ہو گئے حفاظتی اور جب کتے اتنے ہو گئے تو صرف بکریاں کتنی ہوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب قبیلہ اس کی بکریوں کے بال اتنے نہیں ہیں جتنے آدمی میرے اس امتی اویس رحمت اللہ علیہ کی دعا کی بدولت جنت میں چلے جائیں گے اور ہوا یہ کہ حضرت اویس کبھی رحمت اللہ علیہ آئے اور حج تھا تو عمر رضی اللہ عنہ حج کے موقع پہ بہت چیزیں پوچھتے تھے اور خیمہ بالکل ایک درخت کے نیچے لگا دیتے تھے اور کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا نگران اور جو آتا تھا اپنی بات کرتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج میں سب کو بلاتے تھے فلانے کو اور پوچھتے تھے کہ میری طرف سے جو عمرہ مقرر ہیں کوئی شکایت ہو تو بتاؤ لوگ شکایتیں کرتے بھی تھے تعریف بھی کرتے تو یمن والے آئے آپ نے فرمایا یمن والوں تم میں کوئی مراد قبیلے سے ہے تو انہوں نے کہا جی ہم مراد سے فرمایا تمہاری ایک شاخ ہے کرن اس سے بھی کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا جی فرمایا تم نے وعید کرنی بھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ وعید ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ وعید آئیں گے اور یہ فرمایا تھا کہ آپ سے دعا کریں اور یہ بھی فرمایا تھا کہ وعید کو برس کی بیماری ہو گئی کل بہری اور اللہ نے اسے دعا سے ٹھیک کر دیا اور اس کے جسم پر بس اتنا نشان رہ گیا جیسے ہتھیلی ہوتی ہے اتنا سا تو کیا ایسے ہے انہوں نے کہا جی امیر المومنین مجھے ہو گئی تھی پھر اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے بیماری دور کر دی اتنا نشان ابھی بھی باقی ہے تو فرمایا میرے لیے دعا مانگو حضرت اویس رحمت اللہ کا آپ امیر المومنین ہیں آپ دعا مانگے تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں حکم یہ تھا کہ آپ سے دعا کریں फिर वो जब जाने लगे तो उमर रजी अल्लाह का कहां जा रहे हो तो उन्होंने कहा यम कूफा इराक फरमाया मैं वहां लिख देता हूं खत ले जाइए मेरा और हुकूमत खिलाफत आपको वहां रखेगी आपका बंदोबस्त करेगी तो उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है मैं चाहता ही नहीं कि लोग मुझे जाने पहचाने रावी सदीद का इस रिवायत का कहता है कि फिर वो कूफा चले गए और मैं कूफा एक दिन उनकी खिदमत में हाजिर हुआ शाम के वक्त तो मैंने उनसे बातचीत शुरू की तो उनका तुमने मुझे कैसे पहचाना तो मैंने कहा आपकी शोहरत हुई है अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ने आपकी तारीफ की है तो बड़ा अफसोस उन्होंने किया और वह कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे मशहूर कर दिया वरना मेरी पहली जिंदगी अच्छी थी मुझे कोई नहीं जानता इतना अल्लाह के साथ ताल्लुक था ये किसी आदमी की कैफियत हो तो वही समझ सकता है कि रात रात भर आहुजारी रोना उनके शागिर्द कहते हैं मैंने बारहा सुना कहते थे अल्लाह जो भी इस इलाके में भूख से मर जाए ऐ परवरदिगार मुझे पता ना चले तो मैं माफी मांगता हूं मुझे पता चलता उसे खाना दिया और ऐ अल्लाह जो कोई भी कपड़ा ना होने से सर्दी से मर जाए अल्लाह मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं माफ कर मुझे पता होता कि उसके पास कपड़ा नहीं है तो मैं कपड़े उससे दे आता जो भी मर जाए किसी मजबूरी से खुदावंदा उस गुनाह की माफी मैं मांगू इतना दर्द था सैयदना अली रजी अल्लाह से भी मिले ये सारे मनाकिब उनके आए अहादीस जहां से गड़बड़ हुई है वो गड़बड़ ये हुई है कि लोगों ने ओएस कदनी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक झूठ गढ़ लिया एक ही झूठ गढ़ लिया कि उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ दिए जब उन्हें खबर मिली कि ओहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हो गए हालांकि ये बात बिल्कुल झूठ पे मबनी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दंदान मुबारक शहीद नहीं हुए थे अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के दांत बिल्कुल टूट जाते जड़ से उखड़ जाते लाज़िमन क़िरात में फर्क पड़ जाता और क़िरात में फर्क पड़ता तो सहाबा रज़ी अल्लाह जरूर जिक्र करते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात में ये फर्क पड़ गया कोई एक रिवायत ऐसी नहीं मिलती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत मिलती है कि फलां जगह आप कुरान पाक की आयत भूल गए और सलाम फेरा और चल पड़े तो नमाज तो हो गई थी किसी ने कहा अल्लाह के रसूल फलां आयत क्या मंसूख हो गई अल्लाह ताला निकाल दिया आपने कहा नहीं उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल तो आपने नमाज में नहीं पढ़ी आपने फरमाया अल्लाह तुम्हें खुश रखे जज़ाए खैर दे तुमने मुझे याद दिला दिया मुझे याद नहीं रही कि मैं वो आयत भूल गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी आयतें सुबह की नमाज में पढ़ी 60 आयत सूरह मोमिनून की तिलावत शुरू की और 60वीं आयत पे आपको खांसी आ गई जहां मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू कर लिया इतनी इतनी चीजें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु नकल करते हैं आखिरी नमाज एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की पढ़ाई और ये वल्मुल सलात जो थी कहने लगी किसी ने पढ़ी तो कहने लगी अल्लाह तुझ पे रहम करे तो मुझे उनकी आखिरी नमाज याद दिला दी उन्होंने इस तरह पढ़ी थी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए होते सहाबा के नाम जरूर जिक्र करते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात कोई ऐसी रिवायत है ही नहीं सिरे से सिर्फ इतना है कि दांतों में जख्म आ गया था और कुछ दांत झड़ गए थे जरा सा कोई कोना कोई हिस्सा टूट गया होगा बच्चे इसकी अवैध कबनी रहमतुल्लाह मुदल्ली ये भी झूठ है और भी बहुत से झूठ बोलते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उनके लिए भिजवा दिया था कोई ऐसी बात नहीं जबरदस्त बात इस पर लिखी है हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह लिखा है कि अगर उवैस को पता होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर की कीमत क्या है तो अपनी हजार माओं को छोड़ के हाजिर होते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में आते उन्हें यह ख्याल नहीं आया कि सहाबियत इतना बड़ा शर्फ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी को देख लेना उनकी निगाह मुबारक का पड़ जाना वो तो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबी है मगफिरत है अल्लाह के यहाँ उन्हें नहीं एहसास हुआ क्यों वो वालिदा की खिदमत में रहे और यहाँ नहीं आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि मेरे पास आने से उनको रोक दिया है उनकी वालिदा की खिदमत अब नतीजा इसका यह निकला कि इतनी लंबी बात की है जो کہ بہت سے لوگ ایسی جھوٹی روایات کو پیش کرتے ہیں کہ زندان مبارک شہید ہو گئے اویس نے یہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پہنچا تھا لہذا غیب میں انہیں فیض پہنچا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے شروع ہوتا ہے سلسلہ اویسیا اور اویسیا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو حاضر نہ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں پہنچی تھیں اسی طرح مجھے برکتیں پہنچ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرے اور ان کے درمیان کوئی واسطہ یہ ایک نظریہ ہے صوفیوں کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلان شیخ جو تھے آج سے 500 سال پہلے 400 سال پہلے ان کا فیض مجھے پہنچا ہے اور یہ سلسلہ اویسیا ہے کہ ظاہر میں ملاقات ثابت نہیں مگر فیض پہنچتا ہے یہ اویسیا سلسلہ اس کا انکار نہیں ہے بھی اویسیا سلسلہ کہ ظاہر میں ملاقات نہ ہوئی ہو اور اس ولی یا نبی علیہ السلام کا فیض اور برکتیں پہنچی اس سے انکار نہیں اس کے بڑے بڑے لوگ قائل ہیں حضرت مجدد الفسانی سہندی رحمت اللہ علیہ قائل ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سلسلہ اویسیا سے بہت بڑے بڑے لوگ قائل ہیں لیکن ایک بات جہاں پر پہنچ کے ان ساری چیزوں کی بنیادیں اکھڑ جاتی ہیں وہ یہ کہ امت میں جتنے بھی لوگوں نے پچھلے زمانے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جتنے پچھلے زمانے میں امت میں صوفیہ نے دعویٰ کیا کہ ہم سلسلہ اویسیا سے ہیں یہ سب کے دعوے اس وقت ہیں جب ظاہر میں کہیں سے بیٹھ ہوئے تربیت حاصل کی ذکر و مراقبات کرتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم سلسلہ اویسیا سے یہ کبھی نہیں ہوا کہ ظاہر میں کہیں سے بیٹھ نہیں ہے کہیں تربیت نہیں ہے کہیں علم نہیں ہے کہیں پڑھا نہیں ہے اور یہ کہا کہ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں اویسیا سلسلے سے ہوں بھائی کدھر سے اویسیا سلسلہ تم نے کس سے بحث کی ہے ظاہر میں اور سمجھنا ہو تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ایک فکرے سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ فرماتے تھے کہ دلی کے زندوں میں وہ بات نہیں ہے جو دلی کے مردوں میں ہے فرماتے دہلی میں قبریں جو ہیں ان میں وہ بات ہے جو اب دلی کے زندوں میں نہیں ہے لیکن کیا کریں تربیت کے لیے زندوں ہی کے پاس جانا پڑتا ہے زندہ آدمی سے زندہ کی تربیت ہوتی ہے اگر اس زندگی کو درمیان سے نکال دیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھ جاتے ہیں مدینہ منورہ تابعین بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے سلسلے اویسیا سارے جا رہی ہیں ہماری تربیت ہو رہی ہے کبھی نہیں ہوا اس لیے اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں ان سے پوچھیں آپ کی تربیت کس نے کی وہ کہتا ہے میرے فلاں شیخ نے اچھا جی ان کی کس نے کہتا حسین کی کسی نے نہیں کی وہ تو سلسلہ اویسیا تھا بھئی سلسلہ اویسیا ٹھیک ہے مانتے ہیں اسے لیکن یہ قطعی نہیں ہو سکتا کہ اس آدمی کی ظاہر میں کسی نے تربیت نہ کی ہو اس طرح تو ہر آدمی اٹھ بیٹھے گا ہر آدمی بیٹھ شروع کر دے ہر آدمی کہنے لگے کہ جناب والا میرے تو رات خواب آئی تھی اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا یہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سرے سے ان کی شخصیت کا انکار کر دیا حدیث کی کتابوں میں پڑھیں آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ دعائیں جو میں نے آپ حضرات سے عرض کی ہم نے یہ ساری مسلم کی روایات ہیں اعلیٰ درجے کی صحیح احادیث ہیں امام مالک رحمت اللہ نے کہا میرے پاس ان کی کوئی خبر نہیں فرمایا مجھے خبر نہیں پہنچی یہ ہو جاتا ہے بڑے بڑے آئمہ کیا ہے ہم تو اپنی اس ماحول سے نکلے نا اور آج سے 1500 سال پہلے جائیں تو جہاں پہاڑ آ گیا خبر رک گئی کون اس پہاڑ کو عبور کرے پیچھے جائے اور جا کر دیکھے کہ اس گاؤں میں کیا ہو رہا ہے دریا اور سمندر آ گئے خبریں رک گئی کون سمندر کو عبور کرے جدہ سے اور کراچی پہنچ کے دیکھے کہ کراچی جو گاؤں میں کیا ہو رہا ہے آج سے 1500 سال پہلے ہم اس ماحول میں اگر جا کر سوچیں تو وہاں پر تو یہی چیزیں تھیں گاؤں ہے قصبہ ہے لوگ آتے جاتے ہیں خبر پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے امام مالک رحمت اللہ کو ایسی خبر نہیں پہنچی امام مالک رحمت اللہ میں نہیں جانتا ہوا ایسا کون
لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ باقی احادیث کا انکار کرتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ تک وہ روایت نہیں پہنچی تھی جو بڑی نازک ہے. انہوں نے کہا یہ کون کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ خلق اللہ آدم علی صورته, اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اپنی شکل پہ اپنی صورت پہ. انہوں نے کہا میں خدا کی پناہ مانتا ہوں, کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو دوسرے مرحلے میں کوئی بھی گمراہ آدمی معاذ اللہ تو پھر اللہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ بھی انسان ہو جاتا ہے, اس کی بھی دو آنکھیں ہیں دو پاؤں ہیں, اس طرح اور اس طرح اس طرح. اور یہی وہ چیز تھی جس کی بنیاد پہ لوگوں نے پوری گمراہی کے فرقے بنائے اور اتنی گمراہی پھیلی اتنی گمراہی پھیلی خاص طور پہ ان حنبلیوں میں. حنبلیوں نے دو کام ایسے کیے. ابن جوزی نے وہ بھی حنبلی ہیں اور بہت بڑے لوگوں میں سے. ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے میں جب یہ کتاب لکھ رہا ہوں تو 80,000 گناہگار مسلمانوں نے میرے ہاتھ سے توبہ کی اور 1,00,000 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کو میں مسلمان کر چکا. یہ جو مخلوط معاشرے ہوتے ہیں نا اسلام ان میں اسی طرح تیزی سے پھیلتا ہے کہ مخلوط معاشرے میں مسلمان ہندو سکھ عیسائی یہودی سارے رہ رہے ہوتے ہیں تو جب اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں اور جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ان کی برکتیں ان کی دعائیں تو انہیں اس سوسائٹی کو قریب آنے کا موقع ملتا ہے. اس سوسائٹی دیکھتی ہے کہ اچھا یہ مسلمان اتنے اچھے ہیں اور مسلمانوں کو شرم آتی ہے کہ اگر ذرا دین میں اپنی اولاد پہ غفلت کی تو اولاد ہندو ہو جائے گی اولاد کسی اور دین میں چل پڑے گی. ہر وقت چوکنا رہتی ہولی دیوالی پہ دروازے بند کر دیتے ہیں کہ بچوں بالکل باہر نہیں جانا ہندو مت سے متاثر نہ ہو جاؤ. اسی لیے جن لوگوں نے اس ملک کی تقسیم کی مخالفت کی تھی وہ کہتے تھے کہ جب ہم آئے تھے تو ہم 10, 20, 50, 100 آدمی تھے اور اب دیکھو جو ہندو مسلمان ہوتے چلے گئے تو اب ہم کروڑوں میں پہنچ گئے. اگر آپ اس تقسیم کے عمل کو کریں گے اور رک جائے گا یہ معاشرہ بٹ جائے گا الگ الگ ہو جائیں گے تو صدیوں تک وہ نفرتوں کی دیواریں ہم ختم نہیں کر سکیں گے, اسلام کی تبلیغ کو نقصان پہنچائے. وہ کہتے تھے کہ کئی صدیاں لگیں گی کہ وہ نفرتیں مٹیں گی اور پھر ہندو مسلمان ہونا شروع ہوں گے اور اسلام کی طرف آئیں گے. نہ کرو ایسے, وہ نظریہ صحیح تھا غلط تھا ڈائریکٹ آتی بات ہے میں اس سے کچھ نہیں, لیکن ان کا موقف یہ تھا. تو یہ جو مخلوط معاشرے ہوتے ہیں وہاں عیسائی یہودی مسلمان رہتے تھے. ابن جوزی کہتے ہیں 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں نے میرے ہاتھ سے اسلام قبول کیا. ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا وہ کہتے ہیں حنبلیو دو داغ تم نے اپنے چہرے پہ ایسے لگا لیے کہ سمندروں کا پانی اسے نہیں دھو سکتا. ایک یہ جو تم نے کہنا شروع کیا ہے کہ اللہ بھی ایسی ہے جیسے ایک انسان ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ خدا کی بھی ہاتھ پاؤں ہیں آنکھیں, اور یہ جو تجسیم کا نظریہ تھا یہ اس وقت حنبلیوں نے پھیلایا. یہاں تک انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا جس پہ حنبلیوں نے باقاعدہ اپنے مسلک کے لوگوں کا رد کیا. یہاں تک لکھ دیا ظالموں نے معاذ اللہ, خدا اپنی پناہ رکھے, اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ کی داڑھی کے بارے میں نہ پوچھو اور ایک خدا کے پوشیدہ اعضاء کے بارے میں نہ پوچھو, باقی میں سب خدا کی تصویر کھینچ دوں گا کہ اللہ کیسے. اس کا یہ دو چیزیں مجھ سے نہ پوچھو. ابن جوزی نے اتنا سخت اس پہ لکھا ہے. اور دوسری چیز ابن جوزی نے کہا جو تم نے اپنے منہ پہ قالت مان لی ہے وہ یزید کی حمایت کی کہ یزید کو تم امیر المومنین اور یزید کو اتنا اچھا کہتے ہو قیامت تک یہ داغ نہیں دھل سکتا. بالکل ایسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے آج ہمارے ہاں کئی حنفی ہیں جو یزید کی حمایت میں کتابیں لکھ رہے ہیں, یزید رحمت اللہ علیہ سیدنا یزید یہ سب کچھ, اور خود ہمارے حنفی ہی دوسرے مطلب اس کو رد کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کتاب نن کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل گرامی تھی جو کربلا میں ظلم ہے بس ظلم کو دھیان اتنا ہی کرو جتنا ہے نہ اس میں مبالغہ کرو نہ دوسری طرف جاؤ کہ وہاں کچھ ہوا ہی نہیں یہ دونوں اب شروع ہیں ایک طرف تو پہلے تھے دوسرے اب شروع ہو گئے حالانکہ حنفی علماء جو بخارا کے تھے یہ سارے بخاری فقہا یہ سب کے سب یزید پہ لعنت کے قائل تھے بخارا کے فقہا کوئی معمولی بات نہیں تھے وہ علاقہ تھا کہ قاسانی رحمت اللہ علیہ نے شرح لکھی ایک کتاب تھی تحفۃ الملوک اس کی شرح قاسانی نے لکھی بدائے الصنائع تو قاسانی کے استاد جو تھے یہ 19 سال کی عمر میں اس نے شرح لکھی 8 جلدوں تو سب بچے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے کام کرتے 18 19 20 سال کے لڑکے گورنر بن جاتے تھے یہ جو اب ہم پڑھتے ہیں نا مختلف جو آتی ہیں کہ امریکہ میں 20 سال کے لڑکے نے کیا یورپ میں 25 سال کے لڑکے نے یہ کام کر لیا اتنی چھوٹی عمر میں تو اس کی بہت سی وجوہ ہوتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ قومیں جب عروج کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ان کے ہاں وہ بچہ شروع سے ہی بڑی شخصیت ہوتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 18 سال کے لڑکوں کو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اسید رضی اللہ عنہ کی عمر کل 17 سال تھی نے مکہ میں گورنر مقرر کر کے چلی 19 سال یحیٰ رحمت اللہ علیہ کو عباسیوں نے بھیجا قاضی بنا کے بصرہ میں تو بصرہ والے جب استقبال کرنے کے لیے قاضی کا آئے تو وہ ہنسے انہوں نے کہا اللہ یہ قاضی ہوگا ہمارا اس شہر کے فیصلے کرے گا اتنا سا تو یہ بچہ ہے اور داڑھی بھی اس کی پوری نہیں آئی تو کسی نے ایسے ہی مذاق میں پوچھ کیا کہ قاضی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے تو انہوں نے کہا اس قید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا جو گورنر بنایا تھا تو اس کی عمر کتنی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم فرمایا پڑھ کے آنا کسی نے کہا حضرت ان کی عمر تو 17 سال تھی فرمایا میں ان سے 2 سال بڑا ہوں یہ جواب دیا تو 17 18 20 سال کے لڑکے ایسے کام کرتے تھے اتنے بڑے بڑے کام تو یہ جو احادیث ہیں یہ جو چیزیں ہیں اب بخاری جو تھے یہ بلخ کے قاسانی 19 سال کے تھے استاد اتنا خوش ہوا اس نے کہا میں تمہاری شادی اپنے گھر کر دیتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ سے شادی کر دی بچی کی عمر 15 سال تو اب تک ان کے فتوے ملتے ہیں اور اس فتوے میں 3 دستخط ہوتے ہیں ایک سسر کے ایک داماد کے اور ایک سسر کی بیٹی ان کی بیوی جو تھی وہ 15 سال کی عمر میں فتویٰ دیتی اتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا تو یہ لوگ ایسے ہی تھے ابن جوزی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ تو یہ بخاری فقہا یہ قاسانی یہ سارے اسے بھی تو تھے اس نے لکھا ہے کہ بخارا کے علماء یزید کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اس پہ لعنت کو جائز کرا دیتے ہیں اس کی یہ جو حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اپنی صورت پر جب یہ آئی وجودی صوفیہ کے ہاں جو وحدت الوجود کے قائل تھے تو انہوں نے کہا اللہ کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو اپنی صورت پہ بنایا اور اس حدیث کی شرح جب علم کلام میں جو صحیح معنی میں انہوں نے شرح کی انہوں نے کہا یہ صورت ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہی کی جو ضمیر ہے اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہی یہ ضمیر لوٹ رہی ہے آدم ہی کی طرف اللہ نے آدم کو پیدا کیا آدم ہی کی صورت میں یعنی اللہ نے اتنی زبردست صورت اسے دی کہ جانوروں میں آپس میں مشابہت ہے کسی بھی چیز میں لیکن انسان کی کسی سے مشابہت نہیں ہے انسان کو اللہ نے اتنا اچھا بنا یہ انہوں نے کہا اصل میں حدیث اس لیے یہ وجود وحدت الوجود کے جو صوفیہ ہیں وہ ان احادیث کو بہت لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کی ہے انسان سے بالکل ٹھیک ہے صاحب لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا آدم اس کی صورت پہ پیدا کیا یہ جو قرآن کہتا ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور ہم نے تو انسان کو زبردست صورت دی ہے ہم نے انسان میں جتنی خوبیاں رکھی ہیں کائنات میں کسی میں اتنی خوبیاں نہیں ہیں یہ آگے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بیان کریں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ فرشتے زمین پر یہ چیزیں کرتے ہیں اب تقوینیات وہ ایک الگ چیز تھی تشریعات ایک الگ چیز تھی اللہ تعالیٰ نے بغداد میں جو ثانیہ ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عالم اسلام میں رجوع اللہ توبہ کی کیفیت پیدا ہو مطلبی وجود میں آگئی کئی چیزیں وجود میں آئیں مرحوم رحمت اللہ علیہ جب انتقال ہونے لگا تو صدر الدین قونوی تھے صدر الدین قونوی جو تھے یہ خلیفہ تھے ابن عربی کے اور ابن عربی زبردست داعی ہیں وحدت الوجود کے اور انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس پہ اور ابن عربی نے اگر ان کی کتابوں کو پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس پائے کے آدمی تھے ہمارے انتظار میں آخری آدمی جو ابن عربی کو سمجھے تھے اور ابن عربی کو پڑھا سکتے تھے اور اس کے اہل بھی تھے کوئی شبہ نہیں ہے بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے بعد اب کہاں رہا کوئی پڑھانے والا اور پڑھنے والا پہلے خانقاہوں میں لوگ جاتے تھے ابن عربی کے فلسفے کو پڑھتے تھے ابن عربی کی چیزوں کو پڑھتے تھے بہت چیزوں کو نکلسن ہے ڈاکٹر اقبال کی مثنوی جس نے دیکھی اور بڑی تعریف کی بڑی چیزوں کی اس نے ابن عربی بھی لکھا ہے اب امریکہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پائے کے ہیں مستشرق یہودی وہ ابن عربی کو پڑھتے ہیں اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کام بھی کیا ہے عیسائیوں نے کام کیا ہے لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں میں شاید ہی کوئی ہو جس نے ابن عربی پہ کام کیا ہو کام بھی کیا ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ پہ تو وہ وہابیوں نے کیا ہے سعودیہ میں اور کام یہ کیا ہے کہ شخص کافر تھا فتویٰ لگایا ہے پوری کتابیں لکھ رہے ہیں ابن عربی رحمت اللہ کے خلاف کافر تھا یہ تھا وہ تھا وہ تو خیر ایک علمی بحث ہے لیکن وحدت الوجود کے یہ داعی تھے انہوں نے ان احادیث کو لیا اللہ کے ساتھ تعلق خدا کے ساتھ مہربان ابن عربی رحمت اللہ علیہ اصل میں تو تھے اسپین کے اور اسپین کی زمین میں اگر کوئی آدمی جائے اسپین اور چند دن وہاں قیام کرے تو اسے ایسے معلوم ہوگا جیسے ابھی عرب یہاں سے نکلتے گئے اسپین کی یہودی اور عیسائی بچیوں کے نام فاطمہ ہیں عائشہ ہیں اسپین میں اب تک آپ کو عام بازاروں میں عربوں کے وہ جبے ملیں گے لمبے لمبے عیسائی یہودی پہن کے پھر رہے ہیں اسپین میں اب تک آپ کو کھجوریں ملیں گی چمڑے کے بنے ہوئے مشکیزیں ملیں گے چیزیں ملیں گی اسپین میں اہل نظر کہتے ہیں کہ اب تک اہل اللہ کا وجود پایا جاتا ہے اسماء ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک قلعہ لکھا بھی ہے حضرت نے فرماتے تھے میں جب اسپین گیا تو وہاں پر روحیں آ کے علماء کی اور صوفیہ کی روحیں مجھ سے چمٹتی تھیں گلے لگاتی تھیں اسپین میں اپنی بہت کچھ ہے لیکن کہاں ہیں تحقیق کرنے والے کہاں ہیں لکھنے والے کوئی نہیں لکھتا کوئی نہیں جانتا کہ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال جو حکومت کی کون کون لوگ پیدا ہوئے کہاں گئے وہ لوگ اور کام کی تصنیفات اور یہ چیزیں تو یہ اسپین کے تھے ابن عربی پھر وہ آگئے مصر میں پھر وہ مکہ مکرمہ میں آگئے پھر دمشق چلے گئے دمشق میں پھر ان کا انتقال ہو گیا ان کے خلیفہ تھے صدر الدین قونوی اور صدر الدین قونوی جو ہیں یہ اور معروم رحمت اللہ علیہ ہم اثر تھے ایک ہی زمان کے لوگ تھے معروم رحمت اللہ علیہ جب مثنوی لکھی ہے تو معروم رحمت اللہ علیہ پہ بڑی عجیب و غریب چیزیں طاری ہوتی تھی اور مثنوی پڑھنے کی چیز پتہ چلتا ہے اب مثنوی کون پڑھاتا ہے کوئی نہیں ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی مثنوی پڑھاتا ہمارے استاد تھے عبد الرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ہمیں مثنوی کے کچھ اسباب پڑھائے تھے فرمایا برکت کے لیے پڑھا دیتے ہیں تاکہ سند متصل ہو جائے مولانا روم رحمت اللہ تک باقی مثنوی اب سمجھتے ہی فارسی کو نکال دیا ہے اب سے 50 سال پہلے 6ویں 7ویں میں فارسی پڑھایا کرتے تھے 8ویں 9ویں میں آپشن ہوتی تھی کہ آپ ایک مضمون پڑھ سکتے ہیں فارسی کو نکال دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس امت میں اگلی نسل کا بالکل مسلمانوں کے ماضی سے تعلق پاٹ کیا جائے. 800-900 سال کی کتابیں آپ کی فارسی میں ہیں, فارسی آتی پڑھے کون؟ مسلمی کو کون پڑھے محروم رحمت اللہ علیہ کی؟ صدر الدین کون بھی کہتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی خلیفہ کے میں حاضر تھا ان کے انتقال کے وقت, تو میں نے دعا کے لیے لوگوں کو کہا تو انہوں نے ڈانٹ دیا محروم نے, اور محروم نے کہا بس دعا مانگو اب میری زندگی کی, تم نہیں چاہتے کہ نور نور میں مل جائے, یعنی میری روح جو نور ہے اللہ جس جو نور تو ہے لیکن ہم نہیں جانتے وہ کہتا نور, یہ نور تھوڑا ہی ہے, یہ تو بجلی ہے معاذ اللہ, یہ مخلوق ہے, اللہ کہتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو انہوں نے کہا مطلب اس نور کے ہاں حاضری ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو قرآن میں کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, اس سے مراد روشنی نہیں ہے, کہ روشنی تو ہم پیدا کرتے ہیں, بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے, یا نور روشنی ہے تو وہ آگ لگانے سے دیے میں پیدا ہو جاتی ہے, اللہ جو نور ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا کہا, مخلوق سے اس کی کوئی مشابہت نہیں. تو جو نور سے نور ملنے کا کانسیپٹ ہے نا وہ ہے حفاظت الوجود, وجودی صوفیہ. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جب ملائکہ کا ذکر کرتے ہیں اور فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زمین کی ان چیزوں سے بھی فرشتے پیدا ہوئے ہیں, اور حضرت خضر علیہ السلام کو وہ ان زمینی فرشتوں میں شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام وہ فرشتے نہیں ہیں جو اللہ نے پیدا کیے, زمین سے ہی پیدا ہوئے. اب جب یہ کہتے ہیں شاہ صاحب تو اس کے بالکل برعکس وہ شیاطین کا بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جواب لکھی ہے, ظاہر ہے کہ ہم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وکیل تو نہیں ہیں کہ ہر بات میں حضرت رحمۃ اللہ کی وکالت کریں, اس کی اصل کتاب و سنت میں ملنا بہت مشکل ہے. فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے مقابلے میں وَبِعِذَائِ اُلَائِكَ آخَرُونَ, اور اس کے مقابلے میں فرشتوں کے کچھ اور مخلوق بھی ہے, اُلُو خِفَّتٍ وَحَيْشٍ, یہ جو دوسری مخلوق ہے یہ بہت زیادہ ہلکے ہیں, وطیشن اور بہت اوچھا پن ہے ان میں, وہ افکار ملادات اور ان کے رجحانات ہیں کہ دنیا میں خیر کے علاوہ شر پھیلے, اور جب حدوثہم تعفن بخارات ظلمانیہ, اور جس طرح فرشتے پیدا ہوتے ہیں ان چار عناصر کے نور سے, یہی چار عناصر میں جو سڑان پیدا ہوتی ہے تعفن پیدا ہوتا ہے, تو اس گندگی سے یہ ایک مخلوق جنم لیتی ہے, ہم شیاطین, یہ شیطان ہے, لا یزالون, اور یہ شیطان ہمیشہ یتعون فی ازداد ما تعت الملائکۃ فی, واللہ عالم. یا انہوں نے اس بات کو ختم کر دیا واللہ عالم کہہ کے, کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ فرشتوں کے برعکس اس کائنات میں شر کو پھیلائیں اور تباہی کو پھیلائیں. اب جو شروع ہوا تھا چیپٹر, یہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے اسے شروع کر رہے ہیں اللہ کی سنت سے, کہ اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے, یہاں اس کو ختم کر دیا. خلاصہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا آگ پانی مٹی اور ہوا, یہ چار عناصر ہیں, پوری کائنات انہی چار پہ چلتی ہے. انہوں نے کہا ان کا جب ایکسٹریم آتا ہے, اونچائی میں آتے ہیں, بالکل پیور فارم میں آتے ہیں, بالکل خالص ہو جاتے ہیں, تو ان سے بخارات اٹھتے ہیں, ان بخارات سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. یہی چاروں عناصر جب گل سڑ جاتے ہیں, ان میں بو پیدا ہو جاتی ہے, تعفن پیدا ہو جاتا ہے, تو اس تعفن سے زمین میں شیاطین پھیلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے نا کہ امم امثالکم, اور یہ جو پرندے ہوا میں اٹھتے ہیں اور یہ جو ہماری مخلوق ہے, یہ لوگوں امم امثالکم, یہ بہت بڑی مثالیں ہیں تمہارے لیے سمجھنے کے لیے اللہ کی ذات کے. ہم لوگ اور بھی کرتے ہیں, کبھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے چیونٹی کو پڑھیں, تو یہ چیونٹی ہے اس کو اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو پھر کوئی وجہ نہیں رہتی کہ وہ اللہ کو نہ مانے. اگر اکڑ ٹھکانے ہو تو چیونٹی کے متعلق اب یہ تحقیق آئی ہے کہ نہ اس کا پیٹ ہے نہ اس کا سر ہے, وہ کرتی کیا ہے, دماغ اس کا کیا ہے. وہ کہتے ہیں چیونٹی بالکل نہیں جانتی رابطہ کا, uske jism se ek maada kharij hota hai fluid aur wo use phenkti hai to usse use pata chalta hai ki aage kya kaam jana hai kya karna hai phir jab wo bandish dekhti hai ek jagah mein nahi hai to wo wahan se hat ke phir kahin aur chali jati hai ab amerika walon ne tajruba kiya chiyunti pe aur chiyunti pe unhone zara sa barood laga diya aur unne kaha ye khud kush dhamaka chiyunti mein karke dekho ki kaisa hota hai to unhone tehqeeq ki kai chiyuntiyon pe barood laga ke phenk diya chiyuntiyon mein to unhone us durbeen se sare internet pe aap dekhenge to aapko milega ki sari chiyuntiyan ek taraf hain aur ek kone mein jaakar khadi ho jati hai is dar se ki agar barood ye phat gaya to meri sari behne baaki halaak ho jayengi sari chiyuntiyan mar jayengi bilkul alag jaake khadi ho jati hai khuda ki shaan hai allah ka karna aisa hai ab ye musalman padhe kyun koi puche matlab hum padhe kyun wajah koi wajah nahi zahir hai ki hum duniya mein padhne ke liye aaye hum to shahzade inspection ke liye aaye zara duniya dekhein kaun theek kar raha hai kaun galat kar raha hai ji ka galat kar raha hai is pe tanqeed kare plan theek kar raha hai saudi theek kar rahe hain tareef kare aur 60 70 saal zindagi guzar ke chale jaye hum shahzade hain hame kya padhi hai hum padhe hum koi mehnat kare hum koi taleem hasil kare sawal hi paida musalman bachcha pad jaye kainat toot jaye aasman phat jaye musalman bachcha nahi padta kabhi nahi padta ab wo jo black hole ki theory hai ye chand din pehle akhbar mein bhi aaya tha aap internet pe ja ke dekhiye subhanallah ajeeb cheez unhone ki dikhai hai ke einstein ne jo theory di thi ke duniya mein sabse zyada tez raftaar ye roshni hai roshni sabse zyada tez raftaar hai ab unhone ye unhone science ki tehqeeq ki to unhone ka einstein ke nazariya batil qarar paya roshni se bhi zyada ek aur cheez unhone likhi hai uska naam bhi kuch hai wo kehte hain ye usse bhi jaldi safar karta hai isiliye allah quran mein kehta hai ki jo janwar hai na tum in pe gaur karo umman lam khalo ye tumhare jaisi hain yani hamari makhlooq hone ke aitbaar se ek chota sa parinda chota sa jo new zealand se udta hai aur kahan pata nahi jata hai 9 din musalsal udta rehta hai science wale kehte hain main tehqeeq ki ke 9 din itna khane ki zarurat tha peene ki pata chala uska aadha dimag so jata hai udta rehta hai phir jab pehla dimag so ke bahar hota hai to dimag ka dusra hissa so jata hai ajeeb o ghareeb cheez intuitive ki ajeeb o ghareeb cheez hai haathi khada hokar kaan hilata hai ye puri science ki ab tehqeeq aayi hai کہ ہاتھی جو کان ہلاتا ہے تو 300 میل کے فاصلے پر وہ پیغام بھیج رہا ہوتا ہے کہ یہاں بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ اللہ کا ایک نظام ہے یہ سب چیزیں بارش ہمارے پاس تو دو ذریعے ہیں ایک تو کانوں سے آواز ہم اس کے ذریعے آواز سنتے ہیں ایک نظریہ ایک چیز یہ ابھی یاد ہوئی ہے کہ ہم جو آواز سنتے ہیں اس پہ موبائل فون پہ تو ڈائریکٹ آواز تھوڑی ہوتی ہے یہ ہماری آواز جا کر ٹکراتی ہے پھر وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے پھر تبدیلی کے بعد وہ آواز دوسرے کو سنائی دیتی ہے لیکن اتنی جلدی ہوتا ہے کہ ہم سائنس کے اس پروسیس کو سمجھ نہیں سکتے اور ایسے آواز سننے کے ہمارے پاس تو بھی دو ذریعے ہیں چیونٹی کے پاس 17 ذرائع ہیں انہوں نے لکھا ہے چیونٹی بجلی کس کس چیز کے متعلق کہ جہاں جاتے ہیں اپنا کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ جاتے ہیں اور مثال دی ہے جیسے آپ بلیک بورڈ پہ لکھ کے چلے جائیں اور بعد میں شاگرد آئے اور آ کے پڑھے تو دیکھ لے گا کہ ہمارے استاد یہ لکھے گئے ہیں تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے نا پہنچ جائے گی بات اس تک استاد لکھ کے چلا گیا کلاس میں سارا سوال حل کر کے اس کا بچوں میں جا رہا ہوں اس کو خود پڑھ لینا تو استاد نہیں ہے لیکن تعلیم تو ہو گئی نا وہ کہتے ہیں چونٹی بلی کیا کیا چیزیں وہ جاتے ہوئے نشان چھوڑ جاتی ہیں اگلی جو اس کی نسل آتی ہے ان نشانات کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہاں یہ چیزیں ہو گئی ہیں اس کے بعد اتنا کام آگے کر شہد کی مکھی ہے اللہ خود کہتا ہے کہ اس شہد کی مکھی کو دیکھو اس میں میرے ہونے کی نشانی اور خدا عجیب بات کہتا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے اوہار بکل النحل تیرے پروردگار نے رہی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف اور اللہ نے کہا ہے ان اتخذی من الجبال بیوتا اور دیکھ شہد کی مکھی تو اپنے گھر بنا پہاڑوں میں شہر کی مکی تو اپنے گھر بنا پہاڑوں میں اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اس فضا میں تیرے راستے متعین کر لیے فصلوں کی سبل ربک ذللا تیرے پروردگار نے فضا میں جو تیرے روٹس مقرر کیے ہیں انہی پہ چلتی رہے روٹ سے اگر جہاز ہٹ جائے تو پھر مارگلا جا گرا ایسے ہی ہوتا ہے یہ جتنے ہوائی جہاز ہوتے ہیں ان کا روٹ ہے نا کہ کہاں سے کس نے اڑنا ہے کس لائن میں جانا ہے اللہ نے کہا ہم نے شہر کی مکھی کی طرف ہی کر کے اس کے روٹس مقرر کر دیے اب شہر کی مکھی پہ تحقیق کی ہے لوگوں نے اور وہ بتاتے ہیں کیسے وہ چلتی ہے مکھی کیسے چلتی ہے کیا چیز کیسے چلتی ہے اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا نظام ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے لوگوں کو خیر کی طرف لاتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ جو چار عناصر ہیں یہ چار عناصر پانی مٹی آگ اور ہوا یہ جب سڑتے ہیں تو ان کی سڑاند سے ایک مخلوق جنم لیتی ہے اور وہ ہیں شیاطین یہ شیاطین دنیا میں تباہی پھیلاتے ہیں ہر وہ کام جس کے لیے فرشتے محنت کرتے ہیں اور انسان کو بلاتے ہیں یہ شیاطین اس کی ضد میں پڑ جاتے ہیں اور شیطان دعوت دیتا ہے اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ شیاطین جب جہنم میں شیطان بڑا لوگ اسے لعنت ملامت کریں گے 14 بارے میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ اس پہ لعنت کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم یہاں جہنم میں پہنچے تو کہے گا کہ بالکل ایسے نہیں ہوا دیکھو خدا نے رسولوں کو بھی بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام اور میں بھی تھا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی اتنی سی بات ہے کہ وہ بھی دعوت دیتے رہے خدا کی طرف میں دعوت دیتا رہا تمہیں برائی کی طرف فاستجبتم لی تم نے خود میری بات مانی تھی وہ مان لیتے وہ نہیں مانی میری بات مان لی تو آج جو جہنم میں پہنچ کے مجھ پہ لعنت کر رہے ہو فلا تلومونی ولوموا انفسکم مجھے برا نہ کہو اپنے آپ کی لعنت بھیجو کیوں مانی تھی نہ مانتے دعوت دونوں طرف سے آئی تھی ایک دعوت تم نے قبول کر لی میری ان کی چھوڑ دی تو تمہارا اپنا قصور ہے میرا کیا قصور ہے اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس بات کو ختم کیا ہے تاکہ وہ بتائیں لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ کی یہ بات جو ہے نا کہ اس سڑان سے اور تعفن سے وہ شیاطین پیدا ہوتے ہیں یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اپنا کش ہوگا غالبا کیونکہ وہ صوفی بھی بہت بڑے یہ جتنی بڑی شخصیات ہوتی ہیں نا آدمی کبھی عمر بھر ان کے ساتھ رہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کے کتنے اس ہیرے کے پہلو کتنے ہیں یہ ہیرا ہے کیسا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہ غالب آ گیا تھا علم تو لوگوں نے نہیں جانا کہ وہ صوفی کتنا بڑا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ صوفی بھی اتنے ہی بڑے تھے ذکر مراقبات اللہ کے ساتھ تعلق یہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو 20-22 سال کی عمر میں وہ پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ میں مدینہ منورہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مجھ پہ چھا گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتایا وہ جتنی بھی چیزیں ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سب مدینہ منورہ کو ایسا تھوڑا ہی تھا جیسا آج ہے مدینہ طیبہ میں ہوٹل بند ہو جاتے تھے شام کو اور لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے رات وہ اتنے عجیب لوگ تھے حرمین شریفین میں آ کے دکان کھولی گاہک آیا اس دن کا رزق پورا ہو گیا مطلب 10 روپے خرچہ ہے 2-4 چیزیں بک گئی نفع دیکھا 10 روپے آ گیا دکان بند کر کے مسجد میں چلے گئے حرم شریف میں چلے گئے تو آپ کرتے رہے سارا شام تک کہتے تھے بس اللہ نے آج کا رزق دے دیا ہے مسجد نبوی کی نماز اس رزق سے کہیں زیادہ بہتر ہے بس نماز پڑھیں گے بس ثواب کرو کہتے تھے اللہ نے دے دی ہے نماز کی روٹی کل نئی روٹی خدا دے دے گا اگلے دن کا رزق مل جائے گا شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہوٹل سارے بند تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مجھ پہ ظاہر ہوئی میں نے عرض کیا کہ میں سخت بھوک میں ہوں کیا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کچھ ہو جائے گا پھر اسے یہ باتیں کی پھر روح آپ کی چلی گئی پھر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک عرب آیا اور دودھ کا ڈول لے کے آیا اور اسے یہ پلایا پھر کہا اور پی لے तो बड़ा हैरान था कि ये क्यों इतना इकरार कर रहा है. अच्छी तरह दूध मैंने पिया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को दोबारा देखा तो आपने फरमाया तुम्हें तुम्हारी भूख मिट गई. मैंने कहा जी. तो बड़े खुश हुए. फरमाया ये मैंने उसके दिल में डाला था कि वो हमारा एक मेहमान आया हुआ है उसे जाके कुछ खिलाओ. ये शाह साहब रहमतुल्लाह ने लिखा. इसलिए अब जो हमारे हलकों पे ये वहाबियत का असर ज्यादा होने लगा है और हम रूहानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक अल्लाह के साथ ताल्लुक रात को तहज्जुद में उठना रोना खुदा से दुआ मांगना बात बात पे अल्लाह की तरफ रुजू करना खुदा का नाम लेना ये जो अब हम पे वहाबियत का असर है ना उस असर की वजह से हम इस रूहानियत से कटते जा रहे. तो ये शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का 22 साल की उम्र थी जब ये उन्होंने किताब लिखी है. तो उस आदमी को जो बाकी 40 साल अल्लाह ने दिए हैं उसमें वो किस कमाल पे पहुंचा होगा. तो जो बड़ी शख्सियत होती है एक चीज गालिब आ जाती है. लोग कहते हैं बस इसमें यही कमाल है. दूसरे उस हीरे के पहलू देखो तो जो समुन्दर में जितना गहरा गया है बस उतनी ही खबर अल्लाह से देता है कि समुन्दर इतना गहरा है वो क्या जाने इस समुन्दर में और क्या क्या चीजें. शाह साहब रहमतुल्लाह में इल्म भी इतने का शाह साहब रहमतुल्लाह तसव्वुफ में भी इतने ही माहिर थे. इतना गहरा उनका राज कदम का तसव्वुफ में. इससे मालूम होता है कि ये शयातीन की पैदाइश जो है इन्होंने कई आलम कश्फ में देखी होगी लेकिन अब तक तस्वीर हमें मिली नहीं कि शाह साहब रहमतुल्लाह ने ये कहां जिक्र किया होगा. नहीं मिली. शाह साहब शाह रहमतुल्लाह की कई किताबें ऐसी हैं जो अब तक कलमी नुस्खे हैं छप के सामने ही नहीं आए. 1760 के हैं. हमारे बच्चे मेहनत ही नहीं करते क्यों करें इसको कोई पैसे थोड़े ही मिलेंगे. अगर कोई कह दे कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह की कोई किताब आप तहकीक करके मार्केट में ले आइए 10 लाख मिलेगा तो कई तैयार हो जाएंगे वरना कौन मगजमारी करे. और मुसीबत यह है सच्ची बात यह है कि हमारे मौलवियों ने भी पढ़ना छोड़ दिया. हमारे मदारिस के बच्चे जो फारिग होते हैं कहीं कोई शाज़ो नाज़िर किताबों को पढ़े तो पढ़े वरना उन बच्चों ने भी पढ़ना छोड़ दिया. उनकी भी अपनी मजबूरियां. शाह साहब रहमतुल्लाह की किताबों में हमें अब तक तो नहीं मिला लेकिन ख्याल यही है कि शयातीन की पैदाइश और ये चीजें जो उन्होंने कही हैं कि उनका आलम कश्फ में कोई चीज देखी होगी उसको तहरीर फरमाया. क्योंकि हुज्जतुल्लाह में कई जगह अपने मकशूफात भी बयान करते हैं. तो इंशाल्लाह आइंदा जो अगला बाब है उसके अंदर शुरू